والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. شعر الله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک یہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف کھینچنے والا ہے. قرآن پاک میں انسان کے نفس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس نفس کے اندر ایک بلٹ ان بیماری ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نفس جو ہے یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے. پہلا سوال تو یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی اور چیز بھی موجود ہے اس انسان کے علاوہ؟ تو قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس موجود ہے. تو ہمارا یہ جسم جو ہے یہ ایک الگ انسان اور ایک اندر کا انسان ہے جس کو نفس کہا گیا. کئی مرتبہ اس کو روح بھی کہتے ہیں. اسی لیے جب انسان فوت ہوتا ہے تو اب انسان کے ہاتھ پیر کام کرنا ختم ہو جاتے ہیں، کہ اس کے اندر کا جو انسان تھا وہ نکال لیا گیا ہے. تو اس لیے انسان کے اندر ایک انسان ہے، وہ اندر کا انسان، اس کو قرآن میں نفس کہا گیا، یہ اندر کا نفس ہے. اور یہ نفس اندر کا جو ہے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل اللہ نے بتائی کہ یہ جو اندر والا انسان ہے اس کو بری نہیں کیا جا سکتا، یہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. اس کے اندر انہیرنٹ بلٹ ان جو کہتے ہیں فطرتی طور پہ کچھ برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، کہ کچھ چیزیں جن سے اللہ نے انسان کو منع کیا ہے یہ نفس وہ چیزیں چاہتا ہے. اس لیے جو ٹیسٹ ہے ہمارا وہ اس نفس کو پاک کرنا ہے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں: قد افلح من تزکا. اصل تو کامیابی اسی کے لیے ہے جس نے اس اندر کے انسان کے اس نفس کو پاک کیا ہے. تو یہ پکی بات ہے کہ انسان کے اندر ایک اور انسان ہے جو کہ گوشت کا اور ہڈیوں کا نہیں بنا ہوا، وہ اس کے اندر کا انسان ہے. اور جب انسان مرتا ہے تو وہی انسان آؤٹ ہو جاتا ہے اور یہ گوشت اور جسم رہ جاتا ہے جو کہ بے جان ہوتا ہے، نہ وہ چل رہا ہے، نہ وہ اٹھ رہا ہے، نہ وہ بیٹھ رہا ہے، کیونکہ اندر والا انسان غائب ہو گیا. اور اس اندر والے انسان نے اصل فیصلے کرنے ہوتے ہیں کہ وہ اچھا بنے گا، وہ برا بنے گا. اور اس اندر والے انسان کے اندر اچھی خواہشات اور بری خواہشات ہوتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے حکم فرمائے گی اندر والا انسان اس کو پاک کرنا ہے. تو اندر والا انسان برائی کی طرف کھینچتا ہے، مگر کیا وہ ہر وقت برا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، یہ اندر والا انسان بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ اندر والا انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے. کچھ لوگ اس پہ محنت کرتے ہیں، اس اندر والے انسان کو پاک کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت اس اندر والے انسان سے مخاطب ہو کے قرآن میں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایتہا النفس المطمئنہ. اے وہ نفس، اے وہ اندر والے انسان جو اطمینان پا گیا. یا ایتہا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیتا، لوٹ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو بھی اس رب سے راضی اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی. تو یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ یہ اس اندر والے انسان کو ہو رہا ہے. اس اندر والے انسان نے اپنے آپ کو اتنا پاک کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تو اتنا پاک ہو چکا ہے کہ تو اللہ سے راضی ہو چکا اور اللہ تجھ سے راضی ہو چکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر والے انسان کی کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہمیں انسانوں کو دی گئی ہے، اور اس اندر والے انسان کو سیدھا کرنا یہ ہمارے ذمے کام لگایا گیا ہے. کتنی انفارمیشن، کتنا ہمیں اس اندر والے انسان کے بارے میں پتا ہے؟ تو اس کے اوپر مشائخ تصوف نے بہت کچھ لکھا. چار چیزیں مگر قابل غور ہیں، یہ اندر ان والا انسان ہے کیا، کرتا کیا ہے. سب سے پہلی بات اس اندر والے انسان کے بارے میں، یہ جو اندر والا انسان ہے اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. یعنی انسان کے اپنے اندر کی جو خواہشات ہیں، اس اندر والے انسان کی جو چاہتے ہیں، کئی مرتبہ اس کو پہچاننا، اس کو تسلیم کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے. تو کئی مرتبہ انسان پوری زندگی گزار دیتا ہے وہ اپنے اس اندر والے انسان کو تسلیم نہیں کر پاتا. اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو انسان کے اندر کی جو چھپی ہوئی خواہشات ہیں، یہ کالی رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چونٹی کی طرح انویزبل ہے، نہ نظر آنے والی. یہ بڑی مشکلوں سے انسان کو پتا چلتا ہے کہ میرے اندر یہ بری چیز ہے. اس لیے کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ مانتا نہیں ہے کہ میں یہ غلط سوچ رکھتا ہوں. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے مسجد بنائی اور مسجد بنانے کے بعد بہت بڑی، پورے ملک میں سب سے بڑی مسجد بنائی. اور مسجد بنانے کے بعد مسجد بنانے والا جو کانٹریکٹر تھا اس کو کہا کہ جی باہر کتبہ لگا دو کہ یہ مسجد بادشاہ فلاں فلاں نے بنائی. اب بادشاہ جب سویا رات کو تو اس کو خواب میں پوری مسجد دکھائی گئی، اور جہاں کتبے پہ بادشاہ کا نام لکھا ہوا تھا اس کی جگہ کسی اور عورت کا نام لکھا ہوا تھا. بادشاہ نیند سے جاگا تو تھوڑا پریشان تو ہوا، جی کتبے پہ تو میرا نام میں نے لکھوایا تھا، میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو یہی پتہ چلے میں نے بنائی ہے اور کسی عورت کا نام ہے. خواب تھا تو بادشاہ نے کہا تو کوئی انسیڈنس ہوگا، اتفاق ہے. اگلی رات سویا تو پھر یہی خواب دیکھا، اسی طرح اسی عورت کا نام. اب بادشاہ اٹھ کے پریشان ہوا کہ کوئی چیز ہے. اگر بادشاہ نے کہا کہوں تو کس کو کہوں اور کیا کہوں؟ بادشاہ نے کہا چلو دیکھتے، پریشان بہت ہو گیا. اگلی رات پھر سویا تو پھر یہی خواب دیکھا، اسی عورت کا نام کتبے پہ اسی طرح لکھا ہوا. اب اٹھ کے بادشاہ نے کہا کہ جی مجھے جانا ہے. بادشاہ وہاں مسجد پہ پہنچا، اس عورت کا نام اب بادشاہ کے ذہن میں نقش تھا. بادشاہ نے کہا کہ فلا نام کی کوئی عورت ہے یہاں پہ آس پاس؟ بادشاہ کے جو خادمین تھے انہوں نے ڈھونڈا تو مسجد سے تھوڑا دور ایک بوڑھی سی عورت، ایک بہت ہی غریب عورت، ایک بوڑھی سی عورت جھونپڑی میں رہتی تھی غریب سی، اس کا نہ یہ نام تھا. خادمین نے آگے کہا کہ بادشاہ سلامت، بوڑھی سی عورت ہے وہ، ویسے رہتی، اس کا یہ نام ہے، اس سے تو کوئی آپ کو سروکار ہوگا بھی نہیں. بادشاہ نے کہا نہیں، میں نے اس سے ملنا ہے. خادموں نے کہا اس کو ادھر لے آتے. بادشاہ نے کہا نہیں، میں جاتا ہوں اس کے پاس ملنے کے لیے. بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے، تو بوڑھی عورت تھی, بادشاہ اس کے پاس گئے تو حیران ہو گئی کہ بادشاہ سلامت آپ؟ میں کہا ہاں, تیرے پاس آیا ہوں, ایک تو سوال ہے مجھے تجھ سے. اس کا بادشاہ سوال, بادشاہ سلامت, مجھ سے بوڑھی عورت جس کا کوئی نہیں, اتنی بڑی. بادشاہ نے کہا یہ جو مسجد بنی ہے اتنی بڑی, اس پہ تو نے کوئی اپنا حصہ ڈالا ہے؟ مال پیسہ تو نے بھی لگایا ہے اس کے اوپر؟ بادشاہ سلامت, نہیں میرا تو, میرے پاس تو کھانے کو پیسے نہیں ہوتے, مسجد میں کہاں پیسے لگاؤں گی. بادشاہ نے کہا اچھا, بادشاہ کہا پھر بھی سوچ لے, کچھ تو تمہیں لگایا ہوگا اس میں. سر نہیں بادشاہ سلامت, بالکل نہیں, میں تو بہت غریب سی عورت. بادشاہ نے کہا اچھا, اچھا یہ بتا, تجھے شوق تھا کہ تم اس مسجد میں لگائے پیسے؟ بادشاہ سلامت شوق تو بہت تھا کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, کچھ میرا بھی اس میں حصہ ڈل جاتا, مگر لگا نہیں پائے, ظاہر ہے تو کھانے پینے کو مجھے مسئلہ ہو رہا تھا. ہاں یہ ہوتا ضرور تھا کہ جن گدھوں کے اوپر مسجد کا سامان اور مسجد کا پتھر اور مسجد کے لیے جو مٹی ڈالی جاتی تھی, وہ ادھر سے گزرتے تھے نا, ان گدھوں کو میں پانی ضرور پلاتی تھی کہ یہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے آ رہے ہیں. بادشاہ نے کہا اللہ, یہ اس کے اندر کا انسان جو تھا وہ سیدھا, اور میرے اندر کا انسان سیدھا نہیں. کہ میں چاہتا تھا کہ مسجد بنے, لوگ میری تعریف کریں, یہ چاہتی تھی کہ اللہ کا گھر بن رہا ہے, میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. تو اس اندر کے انسان کے بارے میں, اس نفس کے بارے میں پہلی چیز جو مشائخ نے بیان کی کہ اس اندر کے انسان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. یہ جو اندر والا ہے اس کی خواہشات عجیب و غریب, کئی مرتبہ اس کی خواہشات کو پہچانا نہیں جا سکتا, کئی مرتبہ اس کی خواہشات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ جی یہ ہے میرے اندر کی خواہش. اسی لیے تو آپ کسی کو کہیں کہ جی تم نے یہ کام جو ہے نا, بادشاہ کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ آپ نے تو اسی لیے کیا یہ کام کہ لوگ آپ کی تعریفیں کہیں کرے, تو وہ ناراض ہو جائے گا. جی نہیں, میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے. تو کئی مرتبہ ہم اپنے اندر والے انسان سے واقف نہیں, اور کئی مرتبہ ہم اس اندر والے انسان کی برائیوں کو تسلیم نہیں کرتے. اس اندر والے انسان کے بارے میں شاید نے جو چار مشہور باتیں فرمائی, پہلی بات یہ ہے کہ اس اندر والے انسان, اس نفس کی خواہشات کو پہچاننا یہ بڑا مشکل کام ہے. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس شخص کو دعاؤں کا تحفہ دیں گے جو ہمیں ہمارے عیبوں کا تحفہ لا کے دے گا. یعنی جو میرے اندر کی خامیوں کو مجھے بیان کر کے بتائے گا نا, اس کے لیے میری دعائیں ہیں. کہ کئی مرتبہ میرے خود کی آنکھوں سے وہ اندر کی جو خواہشات ہیں وہ اوجھل ہو جاتی, دوسرا بندہ اگر بتا دیتا ہے تو اب مجھے موقع ملے گا کہ میں اس اندر کی برائی کو صحیح کر سکوں. دوسری چیز اس نفس سے متعلق جو مشائخ نے فرمائی, اور وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, انہوں نے فرمایا کہ میں نے بہت سارے اللہ والوں سے, بہت سارے صوفیاء کی صحبت اختیار کی, اور ان سب سے میں نے ایک اہم چیز سیکھی کہ اگر تم اپنے اس نفس کو اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے, یہ نفس تمہیں خود بخود برے کاموں میں لگا دے گا. تو یہ اندر کا نفس یہ نیوٹرل نہیں رہ سکتا کہ آپ کہیں گے نہیں ٹھیک ہے جی, نہ میں اچھے کرتا ہوں نہ برا کرتا ہوں. آپ اس طرح کہیں گے یہ برائی کی طرف لے ہی جائے. اس لیے انسان اپنے اس نفس کو اچھے کاموں میں لگائے. تو فرمایا کہ میں نے بڑوں سے یہ چیز سیکھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے نفس کو اچھے کاموں میں نہیں لگاؤ گے تو یہ نفس تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا. اسے بہت سارے اکابرین کہتے ہیں کہ جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے, نوجوانی کی عمر میں ہوتا ہے, بہت زیادہ گناہ کرنے کا رستہ کھلا ہوتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ سپورٹس میں لگائیں, اس کو دوسرے کاموں میں لگائیں, کام کاروبار میں لگا دیں, اس کے ساتھ والدین وقت گزاریں. یہ سارے سلوشنز دیے جاتے ہیں, یہ سارے حل بتائے جاتے ہیں کہ جی بچے کے نفس کو غلط کاموں میں جانے سے بچانے کے لیے اس کو پہلے سے کسی اچھے کام میں, کسی صحیح کام میں لگا دیا, اس کے پاس وقتی فارغ نہ ہو کہ وہ کسی برے کام کے اندر لگ جائے. تو یہ بھی صحیح حل ہے, مگر جس کام سے اس نفس کا تزکیہ ہوگا کہ خود بخود اس کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں غلط کام نہ کروں, وہ اور چیز ہے. اور اس نفس کا تزکیہ جو ہے وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب, جو اللہ کا ذکر ہے یہ دلوں کی شفا ہے. تو اس لیے اس نوجوان بچے کو جب تک تو آپ نے ان چیزوں سے بچا کے رکھا کہ جی اس کو فٹ بال کھلا رہے ہیں, اس کو ٹیوشن لے کے جا رہے ہیں, اس کو صبح سے شام تک سکول ہے, اس کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کوئی گڑبڑ کر سکے, وقت ہی نہیں فارغ دیا تو اس نے نہیں کیا, مگر جیسے ہی وقت فارغ ملے گا وہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر بیٹھے. کیونکہ اندر کا انسان جو ہے اس کا تزکیہ نہیں, اس کا تزکیہ تو اللہ کی یاد میں ہے. تو اس لیے مشائخ نے فرمایا کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی یاد کی طرف بھی اس کا بھی مزہ بچوں کو دلایا جائے. ایک واقعہ اور, پھر بادشاہوں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے, مگر ایک واقعہ اور پچھلے دنوں اس عاجز نے سنا, اور کیونکہ ایک بڑے عالم تھے ان سے سنا اس لیے نقل کر رہا ہوں. ایک بادشاہ تھے, نیک آدمی تھے, بچوں کی بڑی اچھی تربیت کی اس بادشاہ نے, بادشاہ ہونے کے باوجود بچوں کو بہت نیک بنایا. تو بادشاہ کو شوق تھا کہ میں مسجد بناؤں, بادشاہ نے ایک مسجد بنائی. بادشاہ کی بیٹی بھی بڑی نیک تھی, نوجوان بیٹی تھی, اس نے کہا کہ ابا حضور آپ نے مسجد بنائی ہے, مجھے ایک شوق ہے کہ آپ کی یہ جو مسجد ہے جب یہ بن جائے تو میں سب سے پہلی وہ شخص ہوں جو اس کے اندر جا کے نماز ادا کرے, تو آپ پردہ کروا دیجئے گا, جیسے یہ مسجد بن جائے تو آپ پردہ کروا دیجئے گا, میں اندر جاؤں گی اور میں دو نفل پڑھ کے اور پھر میں باہر نکل آؤں گی, پھر آپ اس مسجد کو جیسے بھی آپ نے شروع کرنا ہے اتنا کر دیں. بادشاہ نے بھی سوچا کہ اتنا تو میرا اثر و رسوخ ہے ہی صحیح, یہ تو کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو میں کہوں گا بھائی یہ مسجد بن گئی ہے تو آپ لوگ نکلیں, اور بیٹی جو ہے وہ آ کے دو نفل پڑھ کے اور پھر چلی جائے. اس کا ایک شوق ہے, اور کون سا کوئی برا شوق ہے, نیکی والا شوق ہی بتا رہی ہے. تو بادشاہ نے جس دن مسجد پوری تیار ہو گئی تو جتنے بھی کام کرنے والے لوگ تھے ان سے کہا کہ جی بیٹی میری آئے گی وہ مسجد میں دو رکعت نفل پڑے گی, تو آپ لوگ یہاں سے مسجد کو خالی کر دیں تو وہ نفل دو پڑھ کے اور یہاں سے چلے جائے گی, اور اس کے بعد پھر لوگوں کے لیے اس مسجد کو کھول دیا جائے گا. جب یہ بادشاہ کا حکم آیا تو کیونکہ بڑی مسجد تھی اور سینکڑوں لوگ اس میں لگے ہوئے تھے کام میں, تو سب جلدی جلدی ریپ اپ کر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور نکل رہے ہیں کہ جی بادشاہ کی بیٹی آئے گی نفل دو پڑے گی. یہاں سارے نکل گئے, ایک نوجوان رہ گیا, نکلتا نکلتا اب نکلنے والا ہی تھا, اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی تو کھڑی بھی ہے اور دو رکعت نفل پڑھ رہی ہے, اور اس کی نظر بھی پڑ گئی بادشاہ کی بیٹی پہ اور اس کو وہ بہت خوبصورت لگی, اور اتنا زیادہ اس کا دل اس میں محو ہو گیا کہ وہ دیوانہ ہو گیا. نکل آیا کیونکہ بادشاہ کی بیٹی پڑھ رہی تھی, حکم تو یہی تھا کہ نکلنا ہے, مگر وہ منظر اور وہ خوبصورتی اور وہ اس سے جو محبت تھی وہ اس کے دل میں اتنی زیادہ رہ گئی کہ بس اب دل رات اس کی سوچ اسی کی طرف ہوتی ہے. کھانا پینا چھوڑ دیا, ہر چیز چھوڑ دی, کام کاج چھوڑ دیا, کھانا پینا چھوڑ دیا, ایسی ہی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں, حب کا شیئن یعمی و یسم, کسی چیز کی محبت تجھے اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. والدہ اس نوجوان کی, اب کنسٹرکشن ورکر ہی ہے نا, لیبر کا کام کر رہا ہے, کہاں لیبر کا کام کرنے والا, کہاں بادشاہ کی بیٹی. ماں بھی دیکھ رہی ہے کہ بیٹا بیمار سے بیمار تر ہوتا جا رہا ہے. پوچھا کیا ہوا, اس نے کہا یوں بادشاہ کی بیٹی دیکھیے بس, میں نے تو اسی سے شادی کر. ماں نے کہا بیٹا تیرا دماغ صحیح ہے, سوچ تو صحیح, ہم کون ہیں, وہ کون ہے. بیٹے نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, تو اگر میرا رشتہ اس سے نہیں کروا سکتی تو میں یوں ہی اس دنیا سے چلے جاؤں گا. اور اس نے چلے بھی جانا تھا, جس حال میں ہوتا کھانا پینا چھوڑ دیا, کام کاج چھوڑ دیا, پتا نہیں کس دنیا میں. اب وہ ماں ماں تھی, آخر تو اس نے کہا کہ اتنے اپنے بیٹے کو مرتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتا. اور اس کو شرم بھی آ رہی تھی, کس منہ سے بادشاہ کے پاس جا کے کہوں گی کہ تیرے بیٹے کا رشتہ مجھے اپنے بیٹے, یہ جو کام کر رہا ہے مسجد کے اندر, پتھر اٹھاتا ہے پتھر توڑتا ہے, اس کی کوئی تعلیم بھی نہیں. آخر کو ماں چلے گئی اور جا کے بادشاہ سے کہتی کہ بادشاہ سلامت, شرمندہ ہوں مگر آپ کے پاس آئی ہوں, اپنے بیٹے کے کہنے پہ آپ کی بیٹی کا رشتہ لے لی, اور وہ آپ کی بیٹی کو اس نے دیکھ لیا ہے اور وہ دیوانہ ہے, نہ کھاتا ہے پیتا ہے, بس اس کی محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے. بادشاہ واقعتاً نیک آدمی تھا, مسجد اس نے بنائی, بچوں کی بڑی نیک تربیت کی. بادشاہ نے کہا کہ دیکھ مجھے اپنی بیٹی کے لیے کوئی بہت امیر بندہ نہیں چاہیے, مجھے اپنی بیٹی کے لیے نیک بندہ چاہیے, اور تو اتنی پریشان اپنے بیٹے کے لیے ہے, تو سچی بات تو یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی تیرے بیٹے کو دے دوں, مگر مال پیسہ تو اپنی جگہ, نیکی بھی تو کوئی اتنی خاص ہے نہیں جو میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر ہو. ایک حل ہو سکتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو کہے کہ 40 دن تک اس مسجد میں رات بھر عبادت کرے, رات بھر اللہ کو یاد کر, قیام اللیل کر, تہجد پڑھے, 40 دن تک متواتر بغیر کسی ناغے کے اگر وہ یہ کر لیتا ہے, تو میں نے اللہ کے پیارے محبوب کی یہ حدیث سنی ہے کہ جس نے 40 دن تک نیکی کی عبادت کی, اللہ رب العزت اس کے سینے سے نیکی کے چشمے پیدا فرما دیتے ہیں. تو اپنے بیٹے کو کہے تو یہ کام کر لے, 40 دن تک رات کو عبادت کیا کر, کسی مسجد میں کر لیا کر, تو پھر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے بیٹے, 40 دن بعد اس کو کہو میرے پاس آ جائے. ماں نے جا کے بیٹے کو یہ بات بتائی تو بیٹے کے اندر تو زندگی آ گئی, گڑا ہو گیا, جی کدھر ہے مسجد, جا رہا ہوں مسجد, پہنچ گیا جی مسجد, ایک رات عبادت, پوری رات قیام میں کھڑا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, مسجد میں ایک بندہ نہیں, یہ پڑی جا رہا ہے, ایک رات, دو رات, 10 رات, 20 رات, 30 رات, 40 رات گزر گئیں, 50 راتیں گزر گئیں, 60 راتیں گزر گئیں, 70 راتیں گزر گئیں, ہر رات پڑ رہا ہے, بادشاہ انتظار میں تھا کہ جی آئے نہیں, ماں بھی انتظار میں تھی کہ گیا نہیں, بادشاہ نے کہا تھا 40 رات بعد آ جانا, حتیٰ کہ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور بلا کے پوچھا کہ نوجوان तुझसे बात तो यही हुई थी कि 40 रात तूने इबादत करनी है और फिर मैं तेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। नौजवान ने कहा कि जी आपने तो ये कहा था 40 रात से जो इबादत अल्लाह की कर रहा हूं, जो मोहब्बत आपकी बेटी से हुई थी उससे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत से हो गई है, अब आपकी बेटी की मुझे जरूरत ही नहीं है। अल्लाह तो दिल का तस्किया, इस अंदर के इंसान का तस्किया होता अल्लाह की याद ही से है। इसीलिए मांगने वालों ने अल्लाह से अल्लाह की याद को मांगा कि अगर ये अल्लाह की याद नसीब हो गई तो समझ ले अंदर का इंसान जो है ये पाक हो गया। याद में तेरी सबको भुला दूं, याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पे सब दर बार लुटा दूं, खाना दिल आबाद रहे, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे, सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरी याद रहे, अब तो रहे बस याद में आखिर दे जुबान ए मेरे इला इल्लल्ला। तो चार चीजें मशायख ने बयान की इस अंदर के इंसान के बारे में, इस नफ्स के बारे में। तो पहली चीज ये है, ये जो नफ्स है, ये नफ्स जो है इसकी ख्वाहिशात को पहचानना बड़ा मुश्किल था। और दूसरी बात, इस नफ्स से मुताल्लिक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, अगर तुम इस नफ्स को अच्छे कामों में नहीं लगाओगे, ये नफ्स तुम्हें खुद बखुद बुरे कामों में लगा दे। और तीसरी बात, इस नफ्स से मुताल्लिक मशाइख ने फरमाया, इस नफ्स की जो कामिल तज़किया होता है ये बहुत देर बाद होता है। यानी ये कोई शख्स नहीं कह सकता कि जी इस नफ्स का तज़किया हो गया, ये किसी वक्त भी अंदर का नफ्स जो है ये धोखा दे बैठता है। इंसान समझता तो यही है कि जी नेकी में बहुत आगे निकल गया तो शायद अंदर हो गया तज़किया, मगर ये अंदर वाला तज़किया ये बहुत देर बाद जाके होता है। इंसान अच्छा नेक बनता है, मगर इस नफ्स का धोखा कई मरतबा इंसान बहुत नेक लोगों को भी होता है, और तारीख इस पर गवाह है कि अच्छे अच्छे नेक लोगों को इस नफ्स ने धोखा दे दिया। चुनांचे हदीस पाक में वाकया आता है बनी इसराइल के एक राहिब का, बनी इसराइल का एक राहिब था, उसने इरादा किया कि जी इबादत मैंने करनी है, और एक पहाड़ के ऊपर ये चढ़ गया और वहां इसने छोटी सी कुटिया बनाई और उसमें बैठ के इसने 60 साल इबादत की। 60 साल नीचे नहीं आया, नीचे एक नहर भी बहती थी, 60 साल नीचे नहीं आया, 60 साल उस कुटिया में बैठ के इबादत की अकेले। 60 साल बाद ये ख्याल आया कि चलो नीचे नहर बहती है, आज गुस्ल करके नीचे नहर में आते हैं। 60 سال عبادت کرنے کے بعد نیچے آیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیچے نہر میں آیا, غسل کیا, وہاں کوئی اور عورت غسل کر رہی تھی. اس نفس کی شرارت دیکھو کہ وہ اس عورت کے ساتھ زنا کا مرتکب ہوا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا یہ گناہ اس کی 60 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بڑا اللہ کی نگاہ میں بن گیا. تو اس لیے اس نفس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی انسان ہی نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے یہ اندر والا انسان اب دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ دھوکہ دیتا ہے. تو 4 باتیں اس اندر کے انسان کے بارے میں کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وما ابری نفس, اس نفس کو بری نہیں کیا جا سکتا. ان النفس لامارۃ بالسوء, اندر کا انسان جو ہے اندر کا نفس یہ برائی اور بغاوت کی طرف کھینچتا ہے. اس سے متعلق 4th بات یہ کہ اگر میرے نفس میں بغاوت ہے, بڑے خوشی خوشی گناہ کا سوچتا ہے, گناہ کرنا چاہتا ہے, گناہ کو پسند کرتا ہے, تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو ایک تو علاج ابھی بتایا کہ جی اللہ کی یاد کرے, مگر جو سارا وقت گناہ کرنے کے شوق میں ہے کہاں اس کو اللہ کی یاد کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے؟ تو مشائخ نے فرمایا کہ اب اس کا علاج ایک ہی ہے, اور وہ یہ کہ اس کو نیک لوگوں کی صحبت دلائی جائے, اللہ والوں کی صحبت میں لے کے جایا جائے. اسی لیے جو بچے والدین کے قابو میں نہیں آتے, تو والدین کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر چیز میں ان سے لڑائی جھگڑا کرے. ان کو نیک صحبت میں بٹھایا جائے, اور نیک صحبت انسان کے اوپر اثر کرتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسے دوست ہوں گے ویسا انسان کا دین ہوگا. چنانچہ برطانیہ کے اندر سب سے پہلے مدارس بنے ہیں, ان مدارس میں سے ایک مدرسہ تھا جامعہ کوثر کے نام سے. اور ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا اسماعیل واڈی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے وہ مدرسہ بنایا. سارے بیٹے بیٹیاں عالم دین تھے, ان کے حافظ قرآن تھے, عالم دین تھے, حضرت بھی بہت بڑے بزرگ اور بڑے عالم تھے. ایک بیٹے نے کہا کہ جی میں نے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنی ہے, اور مجھے فلسفی میں دلچسپی ہے, فلسفہ پڑھنا ہے. والدین منع کرتے رہے, وہ یہی کہتا رہا بھائی دین اسلام تعلیم سے منع نہیں کرتا. والدین کہتے تھے تعلیم سے تو منع نہیں کرتا ہے, مگر یونیورسٹیوں میں ماحول بہت برا ہے, تو ہم سے اتنا دور جائے گا, ایسا نہ ہو کہ تم گناہوں میں پڑ جائے. یہ ڈبیٹ چلتی رہی, آخر کو والدین جو ہے انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور بیٹا یونیورسٹی میں گیا. اور واقعی اس کو فلسفہ پڑھنے کا بڑا شوق تھا. پہلے اس نے بیچلرز کیا فلسفی میں, پھر ماسٹرز کیا, پھر پی ایچ ڈی بھی مکمل کیا فلسفی میں, فلسفی میں. تو 10-12 سال یونیورسٹی کے ماحول میں رہا, اور والدین کو محسوس ہوا کہ جی پہلے کی طرح عبادت تھوڑی سی کمزور ہے, نمازوں میں بھی کئی مرتبہ نظر آتا نہیں, اور کئی مرتبہ ایسے نیکی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا. تو نیکی کا لیول والدین کو محسوس ہوا کہ ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے. والد صاحب پریشان اس دن ہوئے جب رمضان کا مہینہ تھا, اور دن میں دیکھا کہ یہ نوجوان کھانا پینا کر رہا ہے, دن میں کھا رہا ہے. اس وقت والدین حیران ہوئے کہ جی رمضان کے روزے نہیں رکھ رہا, ہٹا کٹا نوجوان ہے. تو والد نے کہا کہ یہ کیا کر رہے, روزہ نہیں رکھا تم نے؟ اس نے کہا روزہ کیوں رکھوں جبکہ میں دین اسلام ہی کو نہیں مانتا. سننے کی دیر تھی کہ مالک کے تو پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی. یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ ہم یہاں برطانیہ میں سب سے پرانا مدرسہ کھول کے بیٹھے رہے, ہزاروں لاکھوں لوگ ہم سے آگے دین کی رہنمائی یہاں لیتے ہیں, اور گھر کا ہی بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی میں دین اسلام کو نہیں مانتا. یہ بات سننے کی دیر تھی کہ والد تو پریشان, والدہ کو پتہ چلا تو وہ پریشان, دونوں آنسوؤں سے روتے تھے کہ جی کاش اس کو یوں اس انوائرمنٹ میں, اس ماحول میں نہ بھجوایا ہوتا جو اب اتنی صاف صاف آ کے کہتا ہے جی میں مانتا ہی نہیں. بڑے پریشان دونوں ہوئے. اس زمانے میں یہاں پاکستان سے ایک بزرگ ان کے گھر جایا کرتے تھے, حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ, چکوال کے بڑے اللہ والے تھے. تو حضرت کا آنا ہوا ان کے یہاں, تو دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ اب بیٹے کی بات بتائیں یا نہ بتائیں, اتنی بڑی یہ کوئی شرم والی بات ہے کہ جی بیٹا یوں کہہ رہا ہے. مگر دونوں نے یہی سوچا کہ اگر حضرت کو بھی نہیں بتائیں گے کچھ نہ کچھ حل تو کرنا ہے نا اس کا. تو جا کے حضرت سے عرض کی کہ جی بیٹا سارے بچے حافظ اور عالم ہیں, اور یہ بیٹا جس کو یونیورسٹی میں پڑھایا, فلاسفی میں پی ایچ ڈی کیا, کہتا میں دین اسلام ہی کو نہیں مانتا. حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ کے یہاں ہفتہ دس دن ہوں اور ہر روز یہ مجلس لگنی ہے, آپ کے یہاں لوگ بھی آئیں گے, اس سے کہو کہ آئے بس ایک دن کل آ جائے اور یہاں میرے پاس بیٹھے. والد نے جا کے کہا کہ بیٹا تو بھی یہاں گھر آیا ہوا ہے, آج کل چھٹیاں ہیں تیری, حضرت بھی تشریف لائے ہیں پاکستان سے اور ہر روز حضرت کی مجلس ہوتی ہے, تو کل حضرت فرما رہے ہیں کہ آپ آ کے بیٹھیں ان کے پاس مجلس میں. اس نے کہا کہ جی میں نے تو نہ نماز پڑھنی ہے, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ قرآن پڑھنا ہے, نہ جو انہوں نے مجھے کہنا ہے میں نے کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر میرا ان کے پاس جا کے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے. اب والد نے بہت سمجھایا, آخر کو جا کے حضرت سے کہا کہ حضرت وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ نہ نماز پڑھے گا, نہ روزہ رکھے گا, نہ قرآن پڑھے گا, نہ کوئی اور چیز, جو آپ ہدایات دیں گے کرنی تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہ میں نے اس کو نماز پڑھنے کا کہا ہے, نہ روزہ رکھنے کا کہا ہے, نہ کوئی اور چیز کرنے کا کہا ہے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں آ کے بیٹھے. اب بیٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا. اس نے کہا کہ اب یہ جو اس طرح بزرگ ہوتے ہیں ان کی بڑی بے رب سی باتیں ہوتی ہیں, کوئی لاجک بھی نہیں ہوگی, کوئی اس کے اندر سیکوینس بھی نہیں ہوگی, اور میں اتنا پریشان ہوں گا, تو دل اس کا چاہ نہیں رہا تھا کہ میں جا کے یوں بیٹھوں وہاں. مگر والدہ نے بھی زور دیا اور والد نے بھی زور دیا, اور اب گھر رہا تو پریشر میں آج اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کل میں جا کے ان کی مجلس میں بیٹھ. تو جا کے حضرت کے قریب بیٹھ گئے. حضرت نے تھوڑی دیر بیان کی. اب کیونکہ پڑھا لکھا پی ایچ ڈی تھا فلاسفی میں, تو اس نے پورا یہ بیان 30-40 منٹ کا حضرت کا بڑا غور سے سنا. اس کو فیل ہوا کہ جی ان کا بیان جو ہے اس کے اندر نالج ہے, کافی ساری چیزیں ایسی تھیں جس سے میری نالج میں اضافہ ہوا. تو علمی طور پہ تعلیمی اعتبار سے اس کو ایک بڑی کوالٹی کا یہ لیکچر لگا. اس نے کہا کہ یہ اچھا لگا مجھے, اس میں میری انفارمیشن میں نالج میں اضافہ ہو رہا ہے, تو اس نیت سے اس نے کہا کہ جی اچھا ہے, اور اس نے نیت کی کہ جی کل جو مجلس ہوگی اس میں بھی بیٹھوں گا. اب وہ سمجھ رہا تھا کہ نالج میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت ہوتی ہے. اگلے دن یہ پھر آیا اور پھر بیٹھا, اس کو پھر یہ لگا کہ جی میرا یہ جو کانسیپٹ تھا یہ غلط تھا, یہ بے رب سی باتیں ہو رہی ہوں گی, جس کی کوئی سمجھ بوجھ, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا, یہ تو بہت ہی اس کو کہتے ہیں ہائی کوالٹی کانورسیشن ہے. اگلے دن بھی بیٹھا, 7-8 دن حضرت وہاں رہے, 7-8 یہ لیکچر اس نے پورے شروع سے آخر تک اٹینڈ کیے. اتنا اس کے دل پہ اس صحبت کا اثر ہوا کہ آخری دن حضرت سے جا کے کہتا ہے کہ جی میں نے آپ سے الگ میں ملاقات کر لی ہے, اور خود بتاتا ہے ان کو کہ میں دین اسلام سے نکل چکا تھا, آپ کی ان بیانات کو سن کر اس 10 دن کی جو صحبت تھی اس نے دل کو بدلا ہے, اب چاہ رہا ہوں آپ ہی کے ہاتھ پہ دین اسلام قبول کروں. اور آپ ہی سے بیعت بھی کروں تو دین اسلام کو قبول کیا اور پھر بیعت کی. پھر حضرت سے پوچھا کہ جی اب کروں کیا؟ حضرت نے فرمایا بس زیادہ کچھ نہیں کرو، پانچ وقت نماز پڑھنی ہے. تو پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کر دی. والدین کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، مگر والدین یہ نہیں جانتے تھے کہ ابھی اور آگے خوشیاں باقی ہیں. چنانچہ اگلی مرتبہ جب حضرت تشریف لائے تو یہ تو حضرت تو پورا خادم بنا ہوا تھا. اس مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ جو معمولات ہوتے ہیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیا کر، تہجد میں اٹھ جایا کر. اب گھر میں کسی کی تسبیحات ہو نہ ہو، تہجد ہو نہ ہو، اس کی تہجد پکی تھی. والد کے تو خوشی کا کوئی اندازہ نہیں تھا، مگر ابھی اور بھی خوشیاں ملنی تھیں. یہ صحبت عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. چند مہینے بعد حضرت پھر تشریف لائے. اس مرتبہ حضرت نے اس سے کہا، دیکھ تو نے 22 ایئرز، 22 سال دنیاوی تعلیم حاصل کی، اور گھر کے اندر برطانیہ کا سب سے بڑا اور سب سے پرانا مدرسہ تمہارا اپنا ہے، تو اگر دین کی تعلیم حاصل نہیں کی تو اللہ کے یہاں سوال بنے گا. تو دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. پی ایچ ڈی فلسفی میں کرنے کے بعد شروع کیا درس نظام عالم کا کورس پڑھنا، اور اللہ کی شان پورا عالم کا کورس دور حدیث تک مکمل کیا، عالم بھی بن گیا. عالم اس زمانے کو یاد کرتے تھے جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں دین اسلام کو نہیں مانتا. آج عالم دین بنا ہوا ہے، عبادت گزار ہے، حتیٰ کہ حضرت نے اجازت و خلافت عطا فرمائی. اللہ، اور آج بھی یہ ریونین آئلینڈز جو ہیں، یہ فرینچ کالونی ہے، یہاں پہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں، اور وہاں پہ بہت بڑا مدرسہ منایا ہوا ہے. ہزاروں نوجوان یورپ کے اور ہزاروں نوجوان افریقہ کے آتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آج بھی دین کا خوب کام کر رہے ہیں. اور اس بات کی تصدیق ان کے مدرسے کے جو استاد ہیں انہوں نے کی، اور اس حادث کی اپنی ملاقات بھی ان سے ہوئی. یہ بالکل ایک ایک لفظ جو اس واقعے کا سنایا ہوا ہے وہ اسی طرح سے ہے. تو اس اندر کے انسان کو پاک کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے، انسان نیک صحبت اختیار کرے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک صحبت میں آنے جانے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب افراد آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا اور